پھیلانے اور دین کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، بعض جگہوں پر یہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے بھی استعمال ہو گیا ہے. اور قتال خاص لفظ ہے جنگ کے لیے، عربی میں جیسے اردو میں آپ جنگ کہتے ہیں عربی میں قتال کہتے ہیں، یعنی جنگ کے لیے عربی لفظ قتال ہے. تو اس وجہ سے قتال تو جنگ ہے جس کو جنگ کہا جاتا ہے، لیکن جہاد بعض اوقات جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اصلاً وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کے بارے میں. دنیا میں آج کل جو جنگ لوگ کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اس کی اسلام میں ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام میں جنگ صرف حکومت کے اہتمام میں ہوتی ہے، حکومت کے زیر اثر ہوتی ہے، اور حکومت ہی اس کو کرتی ہے، وہی اس کا اعلان کرتی ہے. لوگوں کا انفرادی طور پر اٹھ کھڑے ہونا یہ فساد ہے، اسلام میں اس جہاد کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جہاں جہاں بھی کہیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ دین کے نقطہ نظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا سمجھتے ہوئے اس سے انحراف کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. نماز جمعہ کے خطبے کی اہمیت اور اس میں بیٹھنے کے آداب واضح کر دیں، یہ میں ایک سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں، اس کو بیان کر دیا میں نے. اگر کوئی انسان دین کا علم حاصل کرنا چاہے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دین کا علم کس حیثیت سے حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک وہ علم ہے کہ جو آدمی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے، اپنے دین کو سمجھ لے، تو یہ علم تو سال چھ مہینے میں اگر آدمی محنت کرے تو پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی عربی زبان جانے، اگر جان لیں تو بڑی اچھی بات ہے، اتنی عربی آدمی سیکھ لیتا ہے کہ جس سے قرآن سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، یہ بھی سال ایک میں ہو جاتا ہے. لیکن اگر دین کا عالم بننا مقصود ہے تو پھر 35-40 سال، وہ ایک لمبا معاملہ ہے، وہ تو پھر ایک اسپیشلائزیشن کا فیلڈ ہے. جس طرح دنیا کے دوسرے علوم کو حاصل کرنے میں آپ 16-17 سال میں کہیں ماسٹر کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر اس میں مزید تخصص حاصل کرتے ہیں، اس میں ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کے ترجمے میں اکثر جو ترجمہ کرنے والے انہوں نے فرق کر دیا، اس کے متعلق بتا دیں. دیکھیے ترجمہ ایک انسان کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. دنیا کی جس کتاب کا بھی ترجمہ کیا جائے گا اس میں ترجمہ کرنے والے کے علم کی غلطی بھی شامل ہو جاتی ہے، فہم کا نقص بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ چیز ہر جگہ موجود رہے گی. اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب کو اپنی اصل صورت میں محفوظ رکھا ہے تاکہ کوئی دوسرا آدمی آ کے ترجمے کی غلطی واضح کرے. تو یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ مجھے یا کسی دوسرے کو کسی ترجمے سے اختلاف. اکثر لوگ صدقہ کیا ہوا گوشت نہیں کھاتے. عام تاثر یہ ہے کہ جس مصیبت یا پریشانی کے لیے صدقہ دیا گیا ہے وہ اس گوشت کو کھانے والے پر آ جائے گی. اس سلسلے میں مذہب کا کیا حکم ہے؟ یہ دوسری بات تو محض وہم ہے، کوئی چیز اس طرح سے نہیں انسان پر آتی، اللہ کے اذن سے آتی ہے اور اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں آتی ہے. تو صدقے کا گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن صدقے کے گوشت کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ فقیروں اور غریبوں کے لیے خاص کیا گیا ہے تو پھر تو آپ کو وہ نہیں کھانا چاہیے، انہیں کو دینا چاہیے، وہ وجہ نہیں ہے. قربانی کا گوشت صدقے کا گوشت نہیں ہوتا، وہ گھر والے بھی کھاتے ہیں اور آدمی کھاتا ہے، لیکن صدقے کا مطلب تو یہ ہے کہ غریبوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو پھر غریبوں ہی کو کھانا چاہیے، ورنہ صدقہ ادا ہی نہیں ہوا پوری طرح سے. یعنی وہ بکرا تو پھر آدھا ہی رہ جائے گا، اور پہلے ہی صدقے کا بکرا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر چند کے اس کو کہیں کہ ہے نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ واقعہ اسماعیل و حاجرہ محض ایک افسانہ ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. سوال یہ ہے کہ جو صحیح کی جاتی ہے وہ ان کے عمل کی یاد تھی مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کی جاتی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ صحیح کی وجہ کیا ہے، یہ سیدنا ابراہیم کی گزرگاہ ہے جس سے وہ اسماعیل کو لے کر گئے ہیں، اور مروہ کے پیچھے انہوں نے قربانی کی ہے. بائبل کے اشارات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ جو کہانی ہمارے یہاں عام طور پر بیان کی جاتی ہے اس پر بڑے اعتراضات وارد ہوتے ہیں، یعنی آخر وجہ کیا ہے ایک بالکل بیار و مددگار خاتون کو اور ایک بچے کو وہاں چھوڑ دینے کی؟ کوئی سبب ہونا چاہیے اس کا، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی سورہ صافات سے بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اس وقت آباد کیا ہے اپنے گھر والوں کو وہاں جب اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور قربانی کا واقعہ کوئی 13 سال کی عمر میں پیش آیا ہے. یہ تو بالکل معقول بات ہے کہ اب اسماعیل بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اس گھر کا متولی ان کو بنانا مقصود ہے، وہ خادم ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن شہرت بہت ہو گئی ہے. ایسے لوگ جن تک اسلام کا پیغام کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ سکا اور وہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اسلام نے یہ اصول بیان کر دیا جی قرآن مجید نے کہ جس آدمی تک جتنی بات پہنچی ہے اس کے لحاظ سے وہ جواب دہ ہوگا، تو ظلم نہیں کیا جائے کسی، جس کو جتنی بات پہنچی ہے اس کے لحاظ سے اس سے پوچھا جائے گا. کیا اسلامی ریاست کی سرحدوں کو وسعت دینے کے لیے کسی پڑوسی ملک پر جہاد کے نام پر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے؟ اسلام میں جنگ صرف ظلم کے خلاف کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے بھی جنگ نہیں کی جا سکتی، نہ مال غنیمت کے لیے، نہ سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے، نہ دوسرے ملکوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، نہ مذہب کے نام پر، صرف ظلم کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ حج کے سفر میں عمرہ جمع کرنا بدعت ہے، لیکن اگر عمرے کی نیت سے سفر کیا جائے تو اس میں بہت سے عمرے جمع کر لیے جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ عمرے کے بارے میں ایک تو سمجھ لیجئے کہ عمرہ جمع کرنا یہ میں نے نہیں کہا بدعت ہے، عمرے جمع کرنا، یعنی عمرہ تو آپ کریں، ایک عمرہ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد اٹھے اور تھوڑی دیر جا کے ایک عمرہ کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں 19 عمرے کر چکا ہوں، اور وہ پنجابی کا ایک خاص لفظ انہوں نے اس موقع کے اوپر بولا جس کا اس وقت مجھے کوئی خاص مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کیا مطلب تھا ان کا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے 19 عمرے کھڑکا دیے ہیں۔ یعنی یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی عبادت کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر وہاں مقیم رہے ہیں، سیدہ عائشہ کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ گیا کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی اور ان کو عورتوں کی جو خاص تکلیف ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ رکے، تب بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ روز جا کے عمرہ کر لیں۔ اچھا پھر لوگ وہاں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھرن سر تو منوانا ہوتا ہے ہر عمرے کے بعد، تو اب کوئی چیز رہ نہیں جاتی، باقی کیا منوائے، اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ کرتے ہی ہیں کہ ایک عمرے میں ایک طرف سے ایک وہ لمبی لائن ڈال دی، پھر اس کے بعد دوسری ڈال دی، تو کئی قسم کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں ان کے سر کے اوپر، یہ مذاق بنانے والی بات ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ عمرہ کریں، اس کے بعد حج کرنا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو عمرے کا سفر الگ کریں، حج کا سفر الگ کریں، باقی آپ جب عمرہ کرنے کے لیے ویسے بھی جاتے ہیں تب بھی عمرہ ہی کرنا چاہیے، یعنی یہ طریقہ انبیاء اور صحابہ کا نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں تو اس پر بحث تھی کہ ایک سال میں دو عمرے کیے جا سکتے ہیں، اس پر بھی وہ بحث کرتے تھے کہ شاید اس کی بھی گنجائش نہیں، تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی موقع پر جا کر عمرہ کی بجائے عمرے کر ڈالیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے مسئلے پر روشنی ڈال دیں، یہ سوال باز ہے نہیں، کیا روشنی ڈالی جائے؟ سورہ فاتحہ نماز کے لازمی اذکار میں سے ہے، آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، البتہ جب امام فاتحہ پڑھتا ہے بلند آواز سے ہم اس کو سنتے ہیں تو یہ فاتحہ کا پڑھنا ہی، پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ تلاوت کرتے ہیں میں سنتا ہوں تو یہ میں نے پڑھ لیا ہے قرآن، جب میں تلاوت کرتا ہوں آپ سنتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھ لیا ہے قرآن، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی تو اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انذار بشارت کرتے ہیں، ان میں سے جو رسول ہوتے ہیں وہ اصل میں عدالت بن کے آتے ہیں، یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن معاملہ کرنا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ یہی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی اس دعوت کے نتیجے میں ان کے سامنے ہی ان کی قوم کے اوپر اگر وہ نہیں مانتی تو عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فرق ہے دونوں۔ اکیلا انسان دین کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی مشورہ دے دیں کس جماعت میں شامل ہو جائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ میرا مشورہ تو اس زمانے میں یہ ہے کہ اکیلے رہیے بہتر، اس لیے کہ جماعتیں بالکل فتنہ بن گئی، اور ان میں لوگوں کو جس طرح استحصال کیا جاتا اور جس طرح لوگ اپنی حکومت ان کے اوپر قائم کرتے ہیں اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دین کی خدمت آپ کرتے رہیں اور اچھے اہل علم سے استفادہ کریں، اور جو لوگ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں بجائے کسی جماعت کے اندر شامل ہونے کے، اس میں بڑے خطرے ہیں۔ کیا مسلمان اور عیسائی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو نکاح کس طریقے سے ہوگا؟ کوئی مسلمان اگر کسی مسیحی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، وہ ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اگر مسلمان اس موقع کے اوپر یہ چاہے گا کہ اس میں کوئی خطبہ پڑھا جائے تو وہی پڑھا جائے گا، سنت ہے، اور اگر عیسائی خاتون چاہے گی کہ ذرا ہمارے پادری سے ہی ملاقات ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جب آپ نے مسیحی خاتون سے شادی کی ہے تو پھر آ کر کچھ نہ کچھ تو اس کے جذبات کا لحاظ کرنا ہی پڑے گا۔ ولی کے نکاح میں کیا حیثیت ہے اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے والد، آپ کے گھر والے، آپ کے بڑے بھائی، یہ آپ کے سرپرست ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ سرپرستوں کو ساتھ لے کر نکاح کیا جائے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے نکاح کی۔ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے ہو کر اعلان کر دے اس بات کا کہ ہم آج سے میاں بیوی ہیں تو بس اسلام میں نکاح ہو جاتا ہے۔ इसको फिर चैलेंज